أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صلاة الله. ایران محترم، آپ سے دعائے صحت کی اپیل ہے، ریحان احمد صاحب کے لیے، کامران علی صاحب کے لیے، سید مسعود حسین یا مصور حسین، بہرحال جو بھی ہیں، ان تمام کے اور اپنے تمام مریضوں کو شامل کر کے میرے بھی عزیز طالب رضوی صاحب اور میرے ہمشیرہ، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم شیخ سعادت حسین رضوی نے، مرتضیٰ حسین رضوی، مرحومہ تقیہ بیگم بنت محمد رضا، ممتاز علی ابن امتیاز علی، نور الصبا، مرحومہ نور الصبا بنت حسن میاں، آصف میاں ابن صلوات دیجیے محمد رضا. ایران محترم، ظاہر کے کل شب عاشور کی مجلس ہوگی اور پرسوں شام غریبہ اگر زندگی رہی تو، اس لیے اچھا نہیں لگتا شب عاشور دوسری باتیں کرنا. آج بھی میں جو کل فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ آج ادا کیے دیتا ہوں. پہلی محرم سے لے کر اب تک مجموعی طور پر بہرحال انتظام بہت اچھے تھے، شہر کی صورتحال بھی اب تک بہت اچھی ہے. آگے کا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کہ کیا ہونے والا ہے، ایک گھنٹے بعد یا ایک دن بعد اس کا نظام، لیکن ابھی تک صورتحال بہرحال بہت اچھے اور انتظامات بھی جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا سب نے، اس میں آپ کا تعاون بھی شامل ہے، انتظامیہ کا تعاون بھی شامل ہے. تو افسروں کا تو ظاہر ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی زبان شکریہ ادا کرنا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ جتنے بھی یہاں سپاہی کھڑے ہیں، رینجرز کے، پولیس کے، ٹریفک کانسٹیبل کھڑے ہیں، ہمارے اسکاؤٹس بچے کھڑے ہیں، ان تمام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہیں بہت ہی ذمہ داری سے انتظامات کو سنبھالا ہے. چھوٹی موٹی اونچی نیچ گرما گرمی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ بہت ہی عمدہ طریقے سے انتظامات پورے شہر میں، صرف یہاں نہیں سب جگہ. اور ان کے لیے وہی دعا جو ہمیشہ کرتے ہیں، کہ یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جس ڈر کی خدمت کی ہے، عزاداری سے یہ نہیں کہ میں مجلس پڑھوں یا کوئی ماتم کرے، ایک مجلس کو برپا ہونے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوازمات فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ آپ آ کے بیٹھیں. آ کے بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بڑا تیر مار دیا اس نے، مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے تو بہت ہی بڑا تیر مار دیا، مجلس پڑھ کے چلا گیا. نہیں، جس نے فرش بچھایا آپ کے لیے، جس نے سبیل لگائی، جس نے ٹریفک کنٹرول کیا، جس نے پارکنگ کا انتظام کیا، جس نے انتظامات کیے، جس نے مووی بنائی، یہ سب کے سب اتنے ہی شریک ہیں برابر کی عزاداری میں جتنا کہ پڑھنے والا اور سننے والا. کیونکہ یہ سارے انتظامات نہ کرتے تو آپ اتنے اطمینان سے آگے بیٹھتے اور ایک گھنٹے بعد چلے جاتے. انتظامات میں 6 گھنٹے لگتے ہیں، پروگرام 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے لگتے ہیں. لہٰذا یہ تمام کے تمام اس عزاداری میں شریک ہیں، اسی دروازے سے اسی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ وقت محمد و آل محمد، جس در کی انہیں خدمت کی ہے، خلوص نیت سے ان کی ان خدمات کو قبول فرما. اور دعا کرتے ہیں کہ جو خدمات آپ نے انجام دی، اس کا اجر آپ کو اسی دروازے سے، اسی بارگاہ سے عطا ہو. اور آپ اطمینان رکھیے، ہم کوئی رسمی باتیں نہیں کہہ رہے، تمام جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، انتظامیہ کے افراد بھی یہاں پر ہوں گے، نمائندے بھی ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گے. آپ اطمینان رکھیے، ہم پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی خلوص سے فرزند زہرہ کے فرش ادا کی خدمت کی ہے، مادر حسین نے اس کو اجر ضرور دیا، یعنی دختر رسول سے کی بارگاہ سے اس کو اجر ضرور ملا. اور یہ شیعہ سننے والی بات نہیں ہے، یہاں کوئی ایک چینل چل رہا ہے تو میوزک چلا رہا تھا، کسی مومن نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھائی یہ محرم ہے، ایام اعضا ہیں، آپ مرثیے مجلس نہیں لگا سکتے تو کم سے کم نعتیں لگا دیں. تو اس نے کہا یہ ایک فرقے کا چینل نہیں ہے. تو اس نے اتنا تو بتا دیا تو اس احمد کو یہ نہیں معلوم کہ امام حسین کسی فرقے کا نہیں بلکہ جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اسی کا نواسا ہے. تو جہاں جہالت کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ گانے صرف اس دشمنی میں چلا رہا ہے کہ کیونکہ امام حسین کا ذکر شیعہ کرتے ہیں, تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ یہ لوگوں کی کہ ٹھیک ہے ہم اپنے انداز میں کرتے ہیں آپ اپنے انداز میں, لیکن جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی رسول کا نواسا ہے جس رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, وہ رسول کا وہی بیٹا ہے کہ جس کی محبت کو رسول نے بھی واجب قرار دیا ہے, اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں اپنے رسول کے ان اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے. تو کہیں کہیں یہ احمقانہ حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ صرف یہ سوچ کے کہ کیونکہ شیعہ غم منا رہے ہیں لہٰذا وہ چینل جو یہاں چل رہے ہیں مختلف مقامی طور پہ جو چلا کرتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم ان کا, وہ ضد میں بھی یہ سب گانے وانے لگا دیا کرتے ہیں شادیاں اور فلمیں وغیرہ چلا رہے ہیں, اگرچہ کہ ویسے بھی حرام ہے. اب مسئلہ محرم یا غیر محرم کا تو نہیں ہے, یا ہم لوگ دس دن گانے نہیں سنیں یا دو مہینے آٹھ دن گانا نہیں سنیں نو رب الاول سے گانا سننا شروع کر دیں کیوں جی ایام اعضا ختم ہو گئے. محرم میں بھی حرام کا گانا, محرم کے بعد بھی حرام ہے گانا, جو چیز پہلے حرام تھی وہ بعد میں بھی حرام ہے. لہٰذا کوشش یہ کرے کہ سارا سال اگر حسینیت کو اپنے اوپر حاوی رکھے گا تاری رکھے گا تو سارا سال ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. اگر یہ سوچ لے کہ میں عزادار ہوں میں سوگوار ہوں میں جناب سید شہدا کا سوگوار ہوں تو سارا سال اپنے آپ کو ان تمام عیوب سے بچائے گا. بار شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام سپاہیوں کا, انتظامی اداروں کا, ان کے کارکنوں کا کہ انہوں نے بہرحال ایمرجنسی کی طرح 24 گھنٹے کام کیا. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ زحمتیں دیں, ہمیں یہ گوارا نہیں کہ اس حالت میں محرم ہو, یہ فوج لگی ہوئی ہو, رینجرز لگی ہوئی ہو, پولیس لگی ہوئی ہو, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری اس شان سے ہو کہ بازار بھی کھلے ہوئے ہوں, لوگ دیکھیں آ کے شریک ہو جائیں. یہ تو جانتے ہیں آپ کے 10-15 سال میں ہم نے نہیں کیا, یہ تو ایک مخصوص سب نے مخصوص ایک شیطانی ٹولہ ہے کہ جس نے جان کے حالات کو اس نہج پر پہنچایا کہ محرم آتی پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی کیا ہو گیا. ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو زحمت دیں اور آپ یہاں پر سب کھڑے ہوئے ڈیوٹیاں دے رہے ہو انجام دیں, لیکن حالات کچھ لوگوں نے کچھ گروہوں نے کچھ شیطانی فکر رکھنے والوں نے ایسے بنا دی کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے, ورنہ ہم تو عزاداری کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ عزاداری ہو, جلوس ہو, لوگ آئیں, لوگ شریک ہوں, کوئی ہم کسی کو مار تو نہیں رہے یا نہ ہمیں کسی سے خطرہ ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ سب شریک ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جلوس اعضا میں کوئی پابندی کوئی قید نہیں ہوتی, جس کی مرضی آئے. مجلس اعضا میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کوئی قید لگائی ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا, ارے جس کی مرضی آ کے بیٹھ جائے, فرض اعضا ہے حسین کا فرض ہے, کیونکہ حسین خالی ہماری ملکیت تو نہیں ہے, حسین تو پورے عالم اسلام کی ملکیت ہے. حسین اسلام نہیں بلکہ پوری انسانیت کی میراث, پوری زندہ یا. تو یہ تو تھی آج کی بات, اور ایک اور چھوٹی سی بات آج کی کہ آج آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا یا پڑھ لیا ہوگا کہ کشمیر میں 8 محرم کا جلوس نکلا تھا, مولانا عباس انصاری سمیت 20 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جلوس نہیں روکنے دیا گیا, اور یہاں کے میڈیا نے اس خبر کو بہت اچھالا ہے اور اچھالنا بھی چاہیے. انہیں نے امام حسین کی محبت میں نہیں بلکہ وہ جو کشمیر کی اپنی ایک پالیسی ہے اس کے تحت اس کو اچھالا ہے. تو ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ آپ اس خبر کو خوب ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور کل تک کرتے رہیں گے, ہمیں معلوم ہے 3 دن تک آپ چیختے رہیں گے, لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین کی حقانیت کا معجزہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہمیشہ کافر عزاداری کو روکتا ہے, یہ تو طے ہو گیا نا. آپ نے خود کہا کہ بھارتی فوج نے عالم کفر نے عزاداروں پر حملہ کیا, گرفتار کر لیا مولوی عباس انصاری سمیت, اور آپ باقاعدہ سرکاری طور پہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ جو حسین کے ذکر کو روکے گا وہ کافر ہوتا ہے, حسین کا ذکر کرنے والا سلوات لیجیے زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد. تو ایک یہ بات ہم یہاں سے مذمت کرتے ہیں اس بات کی, اور رسم حسینی رسم شبیری ادا کی کشمیر کے عزاداروں نے کہ حالات تھا کیسے بھی ہوں انہیں علم لے کر نکل, ہمیں ان مظلوم مجاہدوں سے ان مظلوم کشمیریوں سے ان مظلوم عزاداروں سے سیکھنا ہے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے کیا ہوا ہے جو بھی ہو جائے ہمیں عزاداری کرنی ہے سو ہم کریں گے. یہی رسم شبیری ادا کرنے کا وقت ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغام مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیغام کیا ہوتا ہے, میں نے دوسری مجلس پوری جو مجلس نہیں سنتا وہ ایک مجلس سن کے سوالات کے پورے پرچے بنا کے بھیج دیتا ہے, میری گزارش یہ ہے کہ پہلی اگر آپ مجلس سن لیا کریں پہلی تاریخ سے تو آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہی نہ ہو جس کے جواب میں پہلی دوسری مجلس میں دے چکا ہوتا ہوں. مارچ کے اوپر بھی اور پریڈ کے اوپر بھی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے عراق کا مسئلہ اس کے اوپر بھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں دوسری مجلس میں. پھر مجھے سوال دے دیا گیا کہ صاحب آپ عراق کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہے, اس کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہے. جس طرح سے میں بولا ہوں شاید کوئی بولا بھی نہیں ہے, بغیر کسی مصلحت کے میں نے آپ سے بات کی ہے. امام خمینی کا, خمینی ابو الشکن کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا کہ اس نے کب کہا تھا آپ آج کہہ رہے ہیں کہ کون سب سے بڑا شیطان ہے. تو میری جوانوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائی آپ کو برا لگ جاتا ہے جب میں غصہ ہو جاتا ہوں, جب میں تھوڑا لہجہ تلخ کر لیتا ہوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن اتنا تو سوچ لیا کرو کہ آپ کل مجلس میں آ کے بیٹھے, میں پہلی محرم سے پڑھ رہا ہوں, آپ پہلی محرم سے لے کے سن لیا کریں, پوچھ لیا کریں کہ مولانا نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. آپ آتے ہو ایک دم سے سوال جو کچھ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ایک مجلس میں, پھر دوبارہ وہ ساری ریپیٹ ہو جائے کہانی. تو ایسا نہیں ہے, میری بھی نظریں چاروں طرف ہیں اور میں تو کہتا یہی ہوں. آپ میرے پاس پیغام لینے آ رہے ہیں کہ عراقی مسلمانوں کے لیے پیغام دیں, میں کہتا ہوں یہ کب تک پیغام بازی چلے گی, کب تک یہ کاغذ بازی چلے گی, میں کیا پیغام دوں گا؟ اخبارات بھرے ہوئے, دنیا کا میڈیا بھرا ہوا ہے. میرا پیغام تو یہ کہ اگر رسم شبیری ادا کر سکتے ہو تو نکل آؤ. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد. یہ کاغذی دنیا سے نکلو باہر, کاغذی بیانات سے باہر آؤ. سیاسی ایشو کے طور پر عراق کے مظلوم عوام کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آؤ رسم شبیری ایک بار ادا کریں, ڈٹ جائیں سامراج کے مقابلے میں, لڑ جائیں سامراج سے. وہ تم کرنے والی نہیں کیونکہ وہاں جان جانے کا خطرہ ہے, وہاں تو مصیبت ہے, وہاں تو جان جانے کا خطرہ ہے, لیکن جو کرنا ہے وہ یہاں بیٹھ کے کر لو. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ. میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہتا ہوں کہ رسم شبیری ادا کرو, آؤ نکلو, چلو سامراج سے ٹکرا دیں ایک بار, لیکن تمہارے مفاد میں نہیں, تمہارے اشارے پر نہیں, تمہارے بیان پر نہیں, کیونکہ تمہارے دین ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تم نہ معلوم کب کیا کہتے ہو, کب دوسری بات سے پلٹ جاؤ, اور ابھی تمہارا کوئی پتہ نہیں کہ کتنے دن میں تمہاری پالیسیاں بدلتی ہیں. تو ہم پہلے دن سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, اور یہ پورے شیعان حیدر کرار کے دل کی آواز, اس میں کوئی دو کلام نہیں, کوئی میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ہم 1400 سال سے یزیدیت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, ڈٹے رہیں گے. عراق کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہم ہیں, عراق کے مظلوم عورتیں, بچے, مرد, ان سب کے ساتھ صرف زبانی نہیں. انشاءاللہ جب وقت پڑا ہمارا نائب, ہمارا رہبر جب ہمیں حکم دے گا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے کہ نہیں ہے, ہمیں تو اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی ظالم کی حمایت نہیں کر رہے, ہم کسی ظالم حکمران کے حامی نہیں ہیں. کیسے یہ سمجھا جائے کہ وہ ظالم حاکم کی حمایت کرے, نہیں, ہم عراق کے مظلوم عوام کے ساتھ تھے اور رہیں گے. کیوں؟ ہماری میراث ہے کربلا, نجف, سامرا. تم اپنے سیاسی مفاد کی بات کرتے ہو, ہم اپنی میراث کی بات کرتے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا, دھوکہ مت کھائیے گا. عراق کے مسئلے میں عراقی عوام کی حمایت ہم پر ضروری ہے, ہمیں اس عوام کی حمایت کرنی ہے. وہاں کربلا بھی ہے, وہاں نجف بھی ہے, وہاں سامرا بھی ہے, وہاں کاغمین بھی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ, صرف عراق کے نہیں. اور مسلمان تو مسلمان, اگر آئرلینڈ میں بھی برطانوی سامراج ظلم کر رہا ہے شمالی آئرلینڈ میں, تو حسینیت یہ کہتی ہے کہ اس مظلوم کی حمایت میں بھی ہاتھ اٹھاؤ. زندہ حسینیت یہ ہمیشہ کبھی ظلم کی حمایت کی سوچنا بھی نہیں چاہے, کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ظلم کسی بھی شکل میں. چھٹے امام کا جب میں ذکر کر رہا تھا وہیں سے آغاز کروں, میں فلاواد گڑی محمد والا وہیں سے, جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کر کے ساتھ امام تک ہم بات کو پہنچائیں گے. کل تو میں نے دوسرے امام کا ذکر کیا تھا, لیکن اس سے پہلے پرسوں چھٹے امام کا ذکر کیا تھا. چھٹے امام کا دور کون سا دور؟ ایسا دور ہے کہ جب امام چاہے تو گن گن کر بنو میاں سے بدلے لے سکتا ہے. سب سے پہلے ابو سلمہ کوفی امام کے پاس آئے تھا, ابو مسلم خراسانی سے بھی پہلے, یہ بھی عباسیوں کا ایک سالار تھا ابو سلمہ. اس کو بھی بعد میں عباسیوں نے مارا ابو مسلم کے ذریعے سے, اور ابو مسلم خراسانی کو بھی عباس انہیں مروا دیا تھا. جسے ہماری بھی بات نادان دوست ہیرو سمجھتے ہیں ابو مسلم خراسانی کو, وہ ہیرو ہیرو نہیں, وہ انہیں کا ایک ہے. یہ وقتی تھا اس کا نعرہ کہ اہل بیت کی حمایت کی آڑ میں بنو میہ کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. جیسے آج سامراج کی مخالفت کی آڑ میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کی ہمدردیاں اپنے ساتھ لے کے اپنے اقتدار کے راستے کو مضبوط کر لیں گے, تو ایسے وقت کے لیے امام چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیے. جب ان کے پاس خط پہنچا صفا کا, ابو سلمہ لے کر آیا, تین خط لے کر آئے اور بعد میں چار خط اہل بیت کے افراد میں سے, اور ایک خط تھا چھٹے امام کے نام. امام کے پاس خط لائے کہ میں خط لایا ہوں آپ کے پاس صفا کا, حمایت کا خط تھا. امام نے پڑھے بغیر دیا جل رہا تھا اس پہ رکھ کے جلا دیا, کہا کہ میں جواب لینے آیا ہوں. کہا یہی میرا جواب ہے, جا کے بتا دے اسے. وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ بات نہیں سمجھے, بنو میہ کے خلاف قیام کیا ہم نے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بنو میہ نے ظلم و ستم اٹھائے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر, لہذا یہ ہمارا ساتھ دیں گے. امام کہتے ہیں کہ جو تجھ سے کہہ دیا وہی ہے جواب, یہی ہے چلا جا. کیوں کیوں میں اتنی احتیاط سے آپ سے بات کرتا ہوں, محتاط رہیے. وقتی حمایت کبھی کبھی انسان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں نا کہ ذلت و رسوائی بھی ملتی ہے کبھی بغیر سوچے سمجھے کسی کی حمایت کرنے سے. امام یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بنو میہ کے خلاف یہ ضرور کھڑے ہوئے, مگر امام یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے, میری حمایت میں نہیں, میری محبت میں نہیں. لہذا امام نے وہ بہترین وقت جو بنو میہ کی مخالفت کرنے کا تھا اس پر اپنے آپ کو ان دونوں کی لڑائی سے علیحدہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام دیکھ رہا ہے کہ کل آنے والے وقت میں بنو عباس بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ بنیں گے, اور کل کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کے ظلم و ستم کی بات ہو تو لوگ کہیں کہ فرزند رسول نے بھی تو ساتھ دیا تھا, امام نے بھی تو حمایت کی تھی. اس نقطے کو پیش نظر رکھیے کہ ظالم ظالم ہوتا ہے, اس کا کوئی اور چہرہ ہوتا ہی نہیں ہے. تم کس غلط فہمی میں ہو کہ ان کا ساتھ ان کے خلاف دیں گے, ان کا ساتھ ان کے خلاف دیں گے؟ کچھ نہیں, یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم, یہ بھی مفاد پرست وہ بھی مفاد پرست, یہ بھی ہمارے قاتل وہ بھی ہمارے قاتل. ہمیں ساتھ دے رہے ہیں مظلوم لوگوں کا, ان کا نہیں. یہ جو ابن الوقت ہیں, یہ جو وقت کے بیٹے ہیں, یہ جو وقت کے ساتھ اپنے نظریات اور دین کو بدل کے چلے جاتے ہیں, لہذا کہتا ہے امام رد کر رہا ہے, جھٹکار رہا کہ تم بھی ظالم ہو. ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے دوسرے ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا, اور پیچھے چلے جائیے. یہ چھٹے امام کا فیل مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دلیلیں دی جاتی ہیں نا, دلیلیں دی جاتی ہیں. اس لیے آپ کو بتانے کے لیے ایسا کیا, یوں کرنے کے لیے ایسا کیا, قتل و غارت کے لیے روکنے دینے کے لیے ایسا کیا گیا نہیں. اگر اتنی فکر آپ کو مجھے ہے تو امام کو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ شیعہ نہ مارے جائیں. اتنے تو قتل نہیں کیے گئے جتنے امام کے دور میں قتل کر دیے گئے. ایک امام کے دور میں ایک ایک لاکھ شیعوں کو تحت تحقیق کیا گیا, تو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد کا. میری طرف دیکھ لیجیے, صلوات بھیج دیجیے ایک بار اور. مولا کائنات کا دور, اس سے بڑا ظلم ہوا تاریخ میں, وہی ظلم تو بنیاد بنا آج تک مظالم کی, اس سے بڑا تو ظلم نہیں ہوا. اور آیا ابو سفیان مولا کائنات کی خدمت غصے میں بھرا ہوا, کیوں؟ علی کی محبت میں نہیں, علی کی محبت میں نہیں آیا, بلکہ اس کو اس بات کا غصہ ہے کہ فلاں کو یہ مقام کیوں ملا. تاریخ اٹھا, ہر تاریخ پڑھ لیجیے, کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے غصہ اس بات کا ہے کہ یہ حق یہ مقام فلاں کو کیوں ملا, علی کی محبت میں نہیں, لیکن جانتا ہے کہ اگر علی کے ساتھ ملا لیا تو پھر ان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور کتنا اچھا موقع ہے مولا کائنات کے پاس, کیونکہ اس نے کہا یہی آتے کہ یا علی یہ میں نے کیا سنا, یہ کیسے ہو گیا؟ آپ لائیے اپنا ہاتھ, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, لائیے اپنا. میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں, آپ حکم کیجیے, میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اور آپ کا حق آپ کو دلا کے رکھوں گا. کبھی کبھی آ جاتا ہے نا ایسا موقع, یہ لوگ آ گئے آپ پر بڑا ظلم ہوگا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیجیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہمارے کچھ لوگ چل دیے ساتھ لینے کے لیے. کبھی اب تم قتل نہیں ہو, یہاں تم نے لکھوا لیا نا, تم نے شہادت کا بات بند کرا دیا نا, بس اب کوئی نہیں ہوگا شہید, تم نے لکھا لیا, کیونکہ تمہارے نہ معلوم کیا کیا مفادات تھے, کیا دیکھا سلسلہ, خیر بات کہیں سے کہیں جائے گی. تو امام نے فوراً اس کے جملے سنے اور کہا کہ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا, ارے یہی تو میں نہیں پوچھتا ہوں کہ تم کب سے کربلا کو ماننے لگے, جو یہ کہتے ہو کہ کربلا یزیدیت کے خلاف جنگ ہے, کربلا احتجاج ہے, یہی احتجاج تو ہم کر رہے ہیں 13.5 سال سے, تو تم نے یہی چوٹی کا زور لگا دیا اس احتجاج کو روکنے کے لیے. زندہ باد, زندہ باد, بتا دیا مولا نے دھوکا مت کھانا, جو پہلے دن علی کا مخالف تھا وہ ہمیشہ مخالف ہی رہے گا. جو ہدایت پر آگے ان کی بات نہیں کر رہا, یعنی وہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے مخالفتوں کا, اتنی اتنی عمریں گزار دی, اب یہ کیا چیزیں ہوں گے, ساری زندگیاں ان کی جلوس روکتے مجلسیں روکتے قتل و غارت گری گراتے گزر گئی, اب یہ کب سے دوست ہو گئے محرم کے, اب ان کو کب سے دوستی کا خیال آ گیا, کیا نے ہر کرائے, لگتا ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے, نہ کرا تو مشکل آن پڑی, ایسا مفر ہے کائنات اس کا جواب دیتے ہیں, جواب کو یاد رکھنا, تو کب سے دوست ہو گیا اسلام کا, مجھ پر ظلم ہوا ہے ٹھیک ہے, مجھ پر زیادتی ہوئی ہے ٹھیک, میرا حق چھینا گیا ٹھیک ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اسلام اور میری محبت میں نہیں بلکہ وہ بغض اور کینہ جو دل میں رکھتا ہے اس کی وجہ سے میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوا, تیری مراد علی کبھی بھی پوری نہیں ہونے دے گا. بس عزیزو کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں جن چہروں کو ظالم کی حیثیت سے ہم پہچان چکے کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کو نیک سمجھنا شروع کر دیں, ہم یہ سمجھیں کہ صحیح ہو گئے, ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کا خون انہی لوگوں کی گردنوں پر ہے. مظلوم کی حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس طرح سے بیٹھیں کہ شکلیں بھی پتہ نہیں چلیں کہ کون سی اپنی ہے کون سی دوسری ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. تو عزیزو یہ بات یاد ہے, چھٹے امام نے, پہلے امام نے, ہر امام نے بتایا کہ کبھی بھی موقع فرست نہ بننا کہ ہم اس وقت مشکلات میں ہیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں پیچھا جا رہا ہے مسئلہ, تو لہذا کیوں نہ ایسا کر لیا جائے, نہیں اس وقت تو کرنا ہی نہیں, جب مشکلات میں پہنچاؤ پھر تو جھکنا ہی نہیں ہے. اگر مصلحت کی خاطر بھی کیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ڈر کی وجہ سے ادھر آ گئے, ڈر میں بننے کا سودا نہیں کیا. اور جہاں تک ظلم کی مخالفت کی بات ہے, آج مجھے ساتھ امام کا ہی تذکرہ کرنا ہے, صلوات دے دیجیے محمد آل محمد کا. یہ وہ امام ہے, یہ وہ امام ہے, ابھی ہم اس تحریک کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں, وہ امام ہے کہ جس نے بیعت وقت اپنے مومنین کو کوئی محکم اور متشابہ کی بات آ رہی ہے, ایک ہی وقت میں امام ایک کو صرف اس بات پر مذمت کر رہا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ کرائے پہ ہی کیوں دیا ہارون کو اس ظالم کو, اور ایک کو حکم دے رہا ہے کہ وہیں بیٹھے رہو, علی بن یقین کو حکم دے رہا ہے کہ وہیں پہ بیٹھے رہو. اس امام کا ذکر کرنا ہے جس نے ظلم کے خلاف کربلا کے بعد ظاہری زندگی میں سب سے طویل جنگ کی ہے, سب سے طویل مبارزہ کیا ہے, 14 سال ایسے زندان میں اس امام نے گزارے کہ جس میں دھوپ کا گزر نہیں ہوتا, نہ پوری قامت سے کھڑے ہو سکتے تھے امام, یعنی پورا قیام نہیں کر سکتے تھے, پورے دراز بھی نہیں ہو سکتے, ایسے زندان میں امام گزارا ہے. کیوں؟ یہ ظالم جانتا ہے کہ کیوں, ظالم جانتا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑنا اس کے لیے کتنا خطرناک ہے. بات تو شروع کریں گے جہاں ہم نے پرسوں ختم کیا تھا, چھٹے امام پہ. پانچویں امام نے وصیت کیا کی تھی, میری عزاداری کو قائم کرنا, نہیں لیا عزاداری کرنا. چھٹے امام نے نصیحت کیا کی؟ دیکھیے کتنے نزدیک ہم مطلب سے اپنے آپ سے چلے جاتے ہیں, کتنے نزدیک. وہ جو بار بار ہمارا آپ سے التجا ہوتی ہے, کیا شد انت صلاۃ واعطیت زکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اب دیکھیے ایک امام نے کیا کہا, یہ وقت کر کے جا رہا ہوں 10 سال تک میری عزاداری کرنا. چھٹا امام کا نصیحت کر رہا, کیونکہ عزاداری کی بنیاد مضبوط ہو گئی. پانچویں امام نے ایسی بنیاد ڈال دی کہ اب نقل ہوتی رہے گی حدیث, نقل ہوتی رہے گی بات, عزاداری قائم رہے گی. چھٹا امام آنکھ کھولیے بس, آخری وقت روایت سب نے متفق علیہ اس بات کو نقل کیا ہے. جمع کیا سارے میرے خاندان والوں کو جمع کر لو, سب جب جمع ہو گئے آنکھ کھولیے اور اس کے بعد کہتے کہ سنو میرے ہر شیعہ کو یہ پیغام پہنچا دینا, میرے ہر شیعہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جس نے بھی نماز کو سبک جانا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. چھٹی امام کی حدیث ہے, اگر نہیں پسند تو نہ صحیح. معصوم نے تو یہی کہا, امام نے یہی کہا کہ میرے ہر شیعہ کو پیغام پہنچا دینا جس نے بھی نماز کو کم کر جانا سبک جانا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچنے والی. اب آپ نے انتظار دیکھا اہل بیت علیہ السلام کا, کیوں رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ہر ایک محمد ہے, کیونکہ ہر فرد اہل بیت کا اپنی اپنی ذمہ داری کو پورے کر رہا ہے, جانتا ہے کہ کسی پیغام میں کمی نہ رہ جائے. کیونکہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایک حکم کو پکڑیں گے اور دوسرے حکم کی حیثیت کو کم کریں گے, یا ادھر سے یا ادھر سے. ایک کہے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں, دوسرا کہے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک کہے گا نماز کا کوئی فائدہ نہیں, دوسرا کہے گا یہ جو تم کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے. تو آپ نے دیکھا علم تحریم کی تربیت کا انداز کہ کوئی گوشا چھوڑا نہیں خالی, کوئی پہلو چھوڑا نہیں. امام نے بتا دیا کہ ہر حکم کی اتنی ہی اہمیت ہے, یعنی ہر حکم دوسرے حکم کے لیے بقا کا باعث ہے, ہر عبادت دوسری عبادت کی وجہ سے باقی رہے گی. اگر اپنی عبادتوں کو بچانا ہے تو حکم خدا کو جیسے امام نے کہا ویسے ہر حکم خدا کو بجا لانا پڑے گا تم کو. بات واضح ہوگی؟ دیکھیے اب آپ جمع کرتے چلے جائیے مطلب کو, کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں, صرف نتائج تو جمع کرنا ہے, ایک جگہ جمع کرنا ہے. قرآن اور اہل بیت کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن ساتھ اور اہل بیت ساتھ کا؟ کسی امام نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. ایک نے کہا عزاداری, اور وہ کل بھی ہم نقل کر دیں گے روایت آپ کے سامنے. ایک نے کہا کہ اس تک پہنچے گی نہیں جماعت جس نے نماز کو سبک جانا, سبک یعنی کم تک جانا, اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا. کبھی اہمیت کو نظر انداز مت کرنا کسی حکم کی, کیوں؟ اللہ نے تمہیں حکم تھوڑی دیا, رسول سے تمہیں حکم نہیں پہنچا, آپ کو تو امام کے ذریعے سے حکم پہنچا ہے. لہذا ہر عبادت کو بجا لانا ہے یہ سوچ کر کے میرے امام کا حکم ہے. امام نے ہی بتایا, میں نے جبرائیل کو بھی نہیں دیکھا, میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا, نہ جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا. یہ جتنے بھی عبادت کے احکام ہیں یہ سب کے سب اماموں کے ذریعے سے ہم تک آئے. سلام آپ دے محمد علی محمد پر. اب آئیے, اور چھٹے امام نے ایک اور کام کیا کیا, انتظار میں ہے منصور کہ جیسے چھٹے امام کو مسنون کیا گیا حکم دے دیا کہ جس کو بھی جانشین بنائے اس کو قتل کر دینا تاکہ امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے, وہ روایت منقطع ہو جائے. اور جو باقیوں کی سازش تھی کہ 12 اماموں کا سلسلہ ہم اپنی طرف کھینچ لیں کسی طریقے سے, اس کے لیے اس نے حکم دیا کہ جسے بھی جانشین بنائے چھٹا امام اسے قتل کر دینا, اسے قتل کر دیا جائے. ہر کال پہنچ کر, کیونکہ مسموم تو اسی نے کیا تھا, چھٹے امام کو بہت اسی نے دلوایا تھا. جب پہنچے تو پتہ کیا کہ وارث کس کو بنایا, جانشین کس کو بنایا. اب امام کی وصیت پڑھی گئی تو امام نے وصیت میں کیا لکھا ہوا کہ میرے بعد میرا وصی میرا جانشین منصور خلیفہ ہے, میرا ایک بیٹا موسیٰ ابن جعفر اور ایک بیٹا عبداللہ ابن جعفر, تین کو وصی بنا دیا. اب یہ سپاہیوں نے جب منصور کا نام دیکھا یہی جانشین ہے, واپس چلے کے منہ لٹکائے ہوئے. منصور نے پوچھا کیا ہوا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کے وصی کو قتل کر دینا. تو کہا سرکار کیا کریں, وصی تو آپ ہی ہیں, جانشین تو آپ, کیونکہ امامت کو بچانا ہے نا, اب کیا کریں. کا تین نام دیے, یہ تین نام ہیں، تینوں جانے تین ہیں، کیا کریں؟ یہ حکمت عملی تھی امام کی، امام جانتے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا. اب لیکن دیکھیے امام نے تو یہ کام کیا. اب پیچیدہ مسئلے کہاں سے ہوتے ہیں تاریخ میں؟ وہ جو ہمارے جو گتھیاں میں کوشش کرتا ہوں کہ سلجھاؤں آپ کے سامنے ان گتھیوں کو، اسی میں سے ایک گتھی یہ بھی. جب امام نے تین کو جانشین بنایا اور کسی کو بتا بھی نہیں سکے آخری وقت میں پہرا اتنا ہے، مسموم کیا گیا ہے، نہیں بتا سکے کہ اصل امام کون ہے، چھوڑ دیا شیعوں کی بصیرت پر. ایک گروہ تو پہلی بن چکا تھا کیونکہ بڑے بیٹے اسماعیل آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے، تو ایک تو وہیں پہ باقی ہو گیا کہ کیونکہ سب سے بڑا بیٹا امام ہوتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہم اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہمارے دیگر برادران بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی دلاداری مقصود نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات کریں گے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اپنا نقطۂ نظر. لہٰذا جناب اسماعیل کیونکہ زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے اور امام نے یہ اہتمام کیا تھا کہ امام نے کہ بلا بلا کے ابو بصیر کو، ثابت ابن دینار کو، محمد ابن نعمان کو، اپنے خاص خاص صحابیوں کو بلوا کے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ کون ہے کہ آپ کا بیٹا اس کا، دیکھو یہ مر گیا، ہاں مر گیا. تین لاکھ قبر تک پہنچانے میں آپ نے تصدیق لی تھی، کیونکہ امام جانتے تھے کہ بعد میں ایک گروہ ان کی امامت کا دعوے دار بھی پیدا ہوگا، اور بعد میں ہوا پیدا، تو ایک گروہ تو پیدا ہو گیا جسے ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کی امامت کا اقرار کیا، وہ ایک سلسلہ چلتا رہا، آج تک جاری ہے. اس کے بعد اب جو شیعہ تھے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ اب کیا کریں، کون ہی ظاہر منصور تو ہو نہیں سکتا، ان دو بیٹوں میں سے کون ہے، عبداللہ ابن جعفر اور موسیٰ ابن جعفر. بہت ایک نازک مرحلے پر جمع ہوئے ابو بصیر، مومن طاق ہشام ابن سالم، مومن طاق محمد ابن نعمان آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. یہ جمع ہوئے تینوں سرگردان و پریشان، جب شہادت کی خبر ملی پہنچے مدینے کہ بھائی کیسے پتہ چلایا جائے کہ امام کون، کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھے، پہرا تھا. آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر نے امامت کا اعلان کیا ہے، دوسرا بیٹا. تاریخ کذاب لکھتی ہے ان شخصیتوں کو، لیکن آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسے کذاب نہ کہہ دیا کیجیے، نہ عبداللہ ابن جعفر کو اور نہ جعفر کذاب کو. ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں تجزیے کا، کبھی غور کیجیے گا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن جعفر امامت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، پہنچ گئے یہ سب، کچھ جگہ نہیں. کہتے مومن طاق اور حشام ابن سالم کے ہم نے سوال کیا زکات کے بارے میں، 200 پہ کتنی زکات، کا 5 درہم، 100 پہ کا 1.5 درہم. تو میں کھڑا ہو گیا جگہ سے اور میں نے کہا واللہ یہ مسئلہ تو مرجع نے بھی نہیں بتایا جو تو بتا رہے. مرجع حمزہ سے عین سے نہیں، مرجع ایک اس وقت ایک فرقہ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں واللہ مجھے خود ہی نہیں پتا کہ مرجع کیا کہتے ہیں، یہ سمجھ گئے کہ امام نہیں. کہہ رہے ہم بہت افسردہ پریشان پھر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عبداللہ ابن جعفر کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے غلط غلط مسئلے بیان ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں بیان، اور اسی کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی شیعوں کا مسئلہ ہوگا، زیادہ ادھر چلے جاؤ، اسی طرف چلے جاؤ، یہیں سے پوچھتے رہو. پریشان ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری ہدایت کر. کہتے ہیں کہ ایک پیر مرد، ایک بوڑھا مرد سامنے آیا، اس نے کہا اللہ جس نے بھی ہدایت چاہی اس کو اللہ نے ہدایت ضرور دی، آؤ میرے ساتھ. ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک جانا چاہیے تاکہ قتل ہو تو ایک قتل ہو، کیونکہ جگہ جگہ منصور کے جاسوس لگے. حشام کہتے ہیں کہ میں نے مومن طاق کو روک دیا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں تاکہ میں قتل ہو تو ایک تو بچ جائے، کم سے کم امام کے شاگردوں میں سے ایک جانا چاہیے. جب میں گیا تو موسیٰ ابن جعفر کے دروازے پر مجھے لے گئے، میں نے سلام کیا اور مجھے دیکھتے ہی امام نے کہا میری طرف آ، میری طرف آ، نہ قدریہ، نہ مفوضہ، نہ جبریہ، نہ مجبرہ اور نہ مرجع، اس طرف نہ جا، میری طرف آ. ہم بیٹھ گئے، اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا. امام نے دوسرا جملہ یہ کہا کہ اللہ چاہے گا تو تیری ہدایت کر دے گا. میں نے پوچھا کہ کیا آپ امام ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو تیری ہدایت کر دے گا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کیا آپ امام ہیں، پھر کہا کہ اللہ چاہے گا تو تیری ہدایت کر دے گا. میں نے اپنے سوال کو بدلا، میں نے پوچھا یہ بتائیے کیا آپ کا کوئی امام ہے، میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی امام ہے، تو امام نے مسکرا کر کہا کہ نہیں میرا کوئی امام نہیں. بس میں دوڑ کے باہر نکلا اور میں نے مومن طاق کو کہا کہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اس طرف آ جاؤ. ہم سمجھ گئے. پھر ساتھ ہی امام نے بتایا کہ مسئلہ ہے یہ تھی کہ اگر اعلان کر دیا جاتا تو تم بھی قتل کر دیے جاتے ہیں. لہذا اس راز کو راز رکھنا, اس راز کو افشا نہ کرنا. عبداللہ ابن جعفر کی طرف جو لوگ جاتے ہیں ان کو جانے دو تاکہ حکومت اس شک میں رہے کہ ان میں سے اصل وارث کون ہے. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن جعفر بظاہر تو ایک بڑا خراب کردار ہمیں نظر آیا کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا, لیکن دیکھیے قربانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک قربانی ہوتی ہے جان کی, ایک قربانی ہوتی ہے مال کی, ایک قربانی ہوتی ہے اپنے کریکٹر کی, کردار کی. تو عبداللہ ابن جعفر کو اگر آپ اس نظر سے دیکھیں کیوں قربانی دے رہا ہے, اس لیے قربانی دے رہا ہے کہ اگر اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جائے تو حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ یہی ایک امام ہے. لہذا عباسیوں نے بھی زور لگایا کہ کچھ لوگ عبداللہ ابن جعفر کی طرف جائیں, اس کو امام مانیں. تو عبداللہ ابن جعفر در حقیقت امام کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا. اگر اس نظر سے آپ دیکھیں تو اس نے امام کی امامت کا دفاع کیا تھا, امامت کو بچایا تھا. اللہ بچایا تھا امام, امام کی امامت کو بچا رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. تو یہ کبھی کبھی جو فرقے نکلے سادات میں سے, کچھ گمراہی میں تھے اور کچھ امنن. جیسے جعفر طواف کے بارے میں ایک تجزیہ میرے استاد محترم نے پیش کیا اور میں اس کے بعد سے میں نے کذاب کہنا چھوڑا جعفر طواف کو, اور توبہ بھی کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیسے مت تو جعفر طواف کو. جعفر طواف نے تو امامت بچائی ہے. جعفر طواف جانتے تھے کہ اصل امام کون ہے. عباسیوں نے جعفر طواف کو تیار کیا تھا, یہ عباسیوں کی دستگاہ میں تھے, اپنے بھائی کی مخالفت کرتے تھے تاکہ عباسی ان کو تیار کریں. عباسیوں کے لیے آسان تھا کہ یہ ہاشمی بھی ہے, امام کا بیٹا بھی ہے, اسے لوگ آسانی سے قبول کریں گے. اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ امام کی نماز امام پڑھاتا ہے. سارے شیعہ انتظار کر رہے تھے کہ جو نماز پڑھائے گا وہی امام ہوگا. عباسی خلیفہ آیا, وزیر آئے, سفیر آئے, سب نے ہاتھ بڑھا کر جعفر طواف کو آگے کر دیا. جعفر طواف اطمینان سے مصلی پر آگے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جعفر امامت کریں گے, لیکن جعفر جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں. جعفر مصلی پر آئے, ادھر بھتیجا باہر نکلا اور اس نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کہا چچا ہٹ جاؤ, امام کی نماز امام کو آتا ہے. اللہ, اور جعفر نے فوراً اپنے بھتیجے کے لیے جگہ خالی کر دی, ہٹ گئے. عباسیوں کی سازش نقش برآب ہو گئی. تو اگر جعفر طواف نہ ہوتے, ان کا کردار نہ ہوتا, تو عباسی خلیفہ خود یا اپنے میں سے کسی کو کھڑا کرتا. لہٰذا یہ اہتمام کیا مشیت میں. بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو میرا اپنا نہیں, میں نے اسی لیے ایمانداری سے آپ کے سامنے نقل کر دیا. میرے استاد جو فقیہ ہیں, خود مجتہد ہیں, انہوں نے ایک تجزیہ یہ پیش کیا کہ کبھی اس نظر سے بھی دیکھو کہ جعفر طواف کہیں وہی عبداللہ ابن جعفر والا کردار تو نہیں ہے کہ جو امام کی امامت بچانے کے لیے اپنے کردار کی قربانی دے رہا ہے کہ لوگ مجھے برا کہیں بے شک, لیکن میرے بھائی کی امامت بچ جائے, امامت پہ حرف نہ آئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آگے بڑھاتے بات کو. اب دیکھیے جس رخ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا, بہت مختصر وقت میں جو بات باقی رہ جائے گی وہ کل اس کو مکمل کریں گے. دو عجیب طرح کے امام کے سامنے آتے ہیں افعال ہمارے سامنے. جوان جمال صفوان جمال, جمال نام نہیں صفوان نام, صفوان جمال جو اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے, حج کے موقع میں ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے کے لیے دیے. کہا کہ ہاں مولا دیے. کہا تجھے معلوم نہیں تجھ تک ہمارا یہ قول نہیں پہنچا کہ کسی بھی انداز میں ظالم کی مدد کرنے والا اس کے ظلم میں برابر کا شریک ہے. کہا مولا میں نے کسی اور کام کے لیے نہیں دیا جگمان کے لیے, بلکہ حج کے لیے اپنے سو اونٹ, یہ حج کے جو لوگ آئیں گے جائیں گے. کہا یہ بتاؤ اس نے کرایہ تجھے دے دیا؟ کہا نہیں ابھی تو نہیں دیا کرایہ. کہ تیری خواہش ہے کہ نہیں کہ وہ سلامت رہے حج کے بعد تک تاکہ تیرا کرایہ تو تجھے مل جائے؟ سر جھکا کے کہتا ہے صفوان کہ ہاں یہ خواہش تو ہے, کیونکہ مر گیا تو میرا کرایہ تو ڈوب گیا. تو کہا بس ظالم کی زندگی کی خواہش رکھنا بھی اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. اور وہ گیا, اس نے اپنے سارے اونٹ فروخت کر دیے, کیونکہ واپس نہیں لے سکتا تھا خلیفہ تھا, کسی کے ہاتھ جیسے پگڑی ہوتی ہے پیسے لے لیے. پتہ چلا ہارون کو بلایا, کیوں کیا تم نے کام کہا؟ میں اب یہ کاروبار ہی نہیں کرنا چاہتا. کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں, تو بتا یا نہ بتا, کیونکہ جانتا تھا کہ امامت کدھر سے وابستہ ہے. کہا کہ میں سمجھتا ہوں ضرور تیرے امام نے تجھ کو منع کیا, اس لیے تم نے کاروبار چھوڑا. ایک طرف یہ امام کا کردار سامنے آتا ہے, یہ قول سامنے آتا ہے کہ خبردار کسی ظالم کا اس طرح سے بھی ساتھ نہ دینا کہ تمہارے پیر سے یہ ظاہر ہو کہ تم اس کی زندگی چاہتے ہو, کبھی شریک نہ ہونا. اور ایک بار کیا ہے, ایک بار حکم دے رہے ہیں, علی بن یقین کہتا ہے کہ مولا میں نہیں رہنا چاہتا ظالم کے ساتھ, قاضی وہیں بیٹھا رہے جب تک میرا حکم ہے وہیں بیٹھا رہے. اب یہ ان کی تشخیص کی بات, اور وہ تشخیص کیا جانتے ہیں آپ, کہ امام کا ایک چاہنے والا ابراہیم نامی مکے میں حج کے موقع پر علی بن یقین سے ملنا چاہتا ہے, نہیں ملا علی بن یقین, فرصت نہیں تھی. اور جب واپس آیا مدینے میں تو خود امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے, امام نے منع کر دیا جاؤ وقت نہیں ہے. بہت پریشان ہوا, گڑ گڑایا, رویا, مولا مجھ سے خطا کیا ہوا؟ کہ تجھ سے ہمارے چاہنے والے کے لیے وقت نہیں تھا ملنے کے لیے, ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں تجھ سے نہیں ملوں گا, تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اب یہ کہتا ہے کہ مولا وہ کوفے میں, میں مدینے میں کیسے پہنچوں گا؟ کہا کہ جا بقی کے مقام پہ, رات کو فلا فلا وقت پہنچنا, سواری تیرے لیے تیار ہوگی. یہ رات کو معینہ اور مقررہ وقت اور جگہ پر پہنچا, دیکھا ایک استقاضی تیار کھڑا ہے, سوار ہوا. کہتا بس میری آنکھ لگی, جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ابراہیم کے دروازے پر کھڑا ہوں. نصف شب کے بعد میں نے دق الباب کیا, اور جب میں نے بتایا کہ میں علی بن یقین ہوں تو وہ حیران ہوا کہ تیرا میرے گھر پہ کیا کام. کہا خدا کے لیے دروازہ کھول. جب دروازہ کھولا اس نے تو میں اس کے پیروں میں پڑ گیا کہ مجھے معاف کر, میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا, میں تجھ سے نہیں ملا, میرا مولا ناراض ہے. وہ کہتا میں نے معاف کیا. کہا نہیں ایسے نہیں, میرے رخساروں پر اپنا یہ جوتا نہ لے لیا, میں اس کا نشان لے کر جاؤں گا, دکھاؤں گا مولا کو کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. تو جو چاہنے والے تھے امام نے اس لیے دستگاہ میں رکھا تھا. یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا آپ سب کے لیے عزیزوں, خصوصاً آپ کے دور اس لیے رکھا تھا مولا نے کہ ویسے ہی ہمارے شیعوں کا کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے, ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے. اگر کبھی کہیں کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو ظالم کی حکومت میں رہنے کا جبران اس کا پارا ہی ہے کہ کبھی کوئی ہمارا چاہنے والا مستحق تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو لوٹانا مت, اس کا کام کرنا. اگر تمہارے اختیار میں ہے تو اس کا کام کرنا, اس کو لوٹانا مت. تو علی بن یقین وہ ہے کہ جو امام کے حکم سے وہاں پر ہے, لیکن کیسا ہے؟ آج کے جیسا نہیں ہے. اتنا خیال ہے اس کو کہ اچھے سے اچھا مال خمس میں نکال کے امام کو بھیجتا ہے. غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا آپ, میں خمس کے اوپر تقریر نہیں کر رہا, کئی تبصرے شروع ہو جائیں باہر نکل گئے, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو جو تاریخ ہے وہ حقیقت بتا رہا ہوں. بھیجا خمس کا بہترین پیراہن, امام نے سب کچھ رکھ لیا, وہ قیمتی پیراہن واپس کر دیا. امام جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے نا کسی کو تو اس کے دفاع کی ذمہ داری بھی لیتا ہے, اس لیے مت ڈرا کرو, مت گھبرایا کرو. امام جب کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو جانتا ہے کہ کب تک اس سے ڈیوٹی لینی ہے, جب اسے واپس بلانا ہوگا بلا لیں گے, جب تک ڈیوٹی ہے کوئی پرواہ نہیں. تو علی بن یقین کو واپس بھیجا پیراہن, کہ رکھ تیرے کام آئے گا, اس نے بھی رکھ لیا. جو غلام لے کر گیا تھا اس نے چغلی کھائی, انعام ملے گا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا, مخبری کرو انعام لو, مخبری کرو عہدہ بڑھواؤ, مخبری کرو خیانتیں کرو, مخبری کرو قوم کو نقصان پہنچاؤ, مخبری کرو قوم میں دراریں ڈالو, مخبری کرو قوم میں انتشار پھیلاؤ. اس زمانے میں ہوتا تھا, آج کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا اس زمانے میں, یہ سب کچھ ہوتا تھا اس زمانے میں. اب اس نے مخبری کی کہ وہ جو تو نے اتنا قیمتی پیراہن دیا تھا وہ اس نے پہنچا دیا اپنے امام کو. کہا نہیں, کہا اگر جھوٹ ہو تو میری گردن اڑا دی. اچھا ہارون کہتا ہے اگر سچ ہوا تو میں علی بن یقین کی گردن اڑا دوں گا. بلایا, بلا جلاد تیار, کلا وہ میرا پیراہن میری قمیض لا. اس نے حالات کو بھانپ لیا علی بن یقین نے کہ مسئلہ کیا ہے, دیکھ اس میں تو بھی ذرا لطف آیا کہ آپ کہا کہ ہاتھ خلیفہ تو تو دے چکا تھا اب واپس کیوں مانگ رہا؟ کہا میری مرضی. کہ ویسے بادشاہ یہ کرتے نہیں کہ کوئی انعام دے دے تو واپس لے لیں. اب ہارون کو اور پکا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دے چکا ہے اس کے پاس نہیں ہے. کہا کہ نہیں مجھے چاہیے واپس. کہا اچھا تیری مرضی. بیٹا غلام کو جاؤ پکس لے کر آؤ. کہ نہیں ساتھ بھیج کسی معتبر آدمی کو ساتھ بھیجو اس کو غلام کو یہیں پہ رکھ. ہارون رشید کے ساتھ علی بن یقین کے ساتھ آدمی گئے اس کے اور وہ صندوق اٹھا کے لائے اس کے سامنے لا کے رکھا کھولا اور پیراہن اس کے حوالے کر دیا. اب جو اس نے دیکھا کہ پیراہن یہ اس کے پاس اس جلاد اس غلام کی گردن اڑوا دی اور اس کو سینے سے لگایا کہ آج کے بعد اس پر کبھی بھی شک نہیں کروں. سمجھ میں امام نے کہہ کے بھیجا تھا کہ تیرے کام آئے گا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ایک موقع بھی نہیں کتنے ہی موقع میں. اور امام کے چاہنے والے بھی ایسے تھے کہ ایسے مسئلے میں رجوع ضرور کرتے تھے. رجوع تو کر کیا کرو کہ یہ کام کرے کہ نہ کرے. ارے امام سے نہ صحیح نہ ہی امام تو ہے اس سے تو رجوع کر لو اس سے ہی پوچھ لو. نہیں اس کا بھی نام اپنے فائدے میں استعمال کرنا ہے جہاں اپنا فائدہ. جہاں نقصان کی بات ہو تو کوئی وہ ہمارے اپنے حالات ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے. ہر ایک جگہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی صبح شام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی مرضی کا فیصلہ نہ کریں تو وہ پھر ہماری نہیں سنتا پھر وہ آزاد ہے. اور جب ہم اس کی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو مولانے کی بات بھی تم نہیں مانتے ہو. یہ ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ یہاں پر یہی کہ ولی فقیہ جب یاد آتا ہے جب اپنا مفاد ہو. یعنی ولی فقیہ نے یہ کہا. اور جب یہاں کی بات آ جائے کوئی تو کہا ولی فقیہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے پاکستان کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھے کس کے ساتھ نہیں بیٹھے. یہ وہی فکر ہے نا. اس وقت تو رجوع کیا کرو کہ کس کے ساتھ بیٹھا جائے کس کے ساتھ بیٹھا نہ جائے. امام نہ صحیح نائب امام تو ہے. تو یہ سیاسی طور پہ کیش کرانے کے لیے سارے نام ہوتے ہیں. جتنا ظلم انقلاب پر ان انقلابی نما لوگوں نے کیا اتنا دشمنوں نے نہیں کیا اتنا سامراج نے نہیں کیا. جتنا افکار خمینی کو نقصان خمینی کے نام کو کیش کرانے والوں نے کیا جتنا نقصان افکار خمینی کو خمینی کے نام کو کیش کرانے والوں نے پہنچایا جتنا نقصان انقلاب اسلامی کو انقلاب کے نام کو کیش کرانے والوں نے پہنچایا اتنا نقصان یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا. فکر خمینی کو جتنی ضرب ان سے لگی ان لوگوں سے لگی جو انقلاب کے نام کو کیش کراتے رہے خمینی کے نام کو کیش کراتے رہے جو فکر سے ہی ناشنا تھے کہ فکر خمینی کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بارہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گی گفتگو. لیکن بتا رہا ہے امام کہ ہر مسئلے میں رجوع میری طرف کرتے ہیں میرے والے ادھر ادھر نہیں جاتے چاہے نقصان کی بات ہو چاہے فائدے کی بات ہو. ہر مسئلے میں وضو کا مسئلہ پیش آیا تھا اس میں بھی یہی پوچھا تھا اور امام نے لکھ کے بھیج دیا کہ ایسے کرنا. حیران ہو گیا اب تک تو میں ایسے کر رہا تھا امام کہہ رہے ایسے کرو چلو امام کہہ رہے ایسے کر لو. یہ بھی سنا ہے نا واقعہ آپ نے کہ وہاں بھی مخبری ہوئی تھی اور ہارون چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ چھپ کے نماز کیوں پڑھتا ہے کہ اس لیے چھپ کے پڑھتا ہے کہ وضو ایسے کرتا ہے. اچھا اب جب چھپ کے دیکھا تو دیکھا واقعی وضو کر رہا ہے مگر ایسے کر رہا ہے. پھر ان کی شامت آ گئی جنہوں نے مخبری کی تھی تو امام دفاع کرتا ہے نا امام نے دفاع کیا اور اس کے بعد پھر دوسرا نامہ پر پہنچا اب اطمینان سے ویسے ہی وضو کا جیسے پہلے کرتا تھا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس یار مطلب تو ایک بات ہو دو چار چیزیں اور اس باب میں رہ جاتی ہیں لیکن ایک مختصر سی بات کو میں بناؤں گا تسلسل کے لیے قائم کروں گا تسلسل مسائل پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں بشر حاصل کا واقعہ اگر نقل نہ کروں تو یہ آج کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی. بد کردار تھا شرابی تھا خراب لوگوں میں سے تھا ہر رات گھر میں ناچ گانے کی محفلیں امام کا بلر ہوا اس کی کنی اسی وقت باہر کچھ پھینکنے کے لیے آئی امام کے کانوں سے گانوں کی آوازیں آئیں. تبلیغ کرنی چاہیے انداز تھوڑا سا اچھا اپنا لو ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ. ضد میں لوگ بعض اوقات غلط کام پہ ڈٹ جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسے کہا ہے لہٰذا اب ہم یہ کریں گے. دونوں ہی غلط ہیں, یہ بھی وہ بھی, میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن ایک انداز امام نے بھی بتایا. ایسے بھی ہو سکتے, تبلیغ ایسے بھی ہو سکتی. پوچھا کون رہتا ہے اس گھر میں؟ نام بتایا بشر, نام کا شرط رہتا ہے بشیر یا بشر رہتا ہے. کہ غلام ہے کیا؟ آزاد. کہ آزاد ہے, غلام نہیں. امام چلتے چلتے کہہ رہے کہ ہاں آزاد ہی لگتا ہے. اگر غلام ہوتا تو کبھی اپنے آقا کی مخالفت نہ کرتا. ایک جملے میں امام نے کتنا بڑا کلیہ دے دیا لوگوں کو, آنے والے لوگوں کو. پہلے سوچ لو کہ تم غلام ہو یا آقا ہو, آزاد ہو یا غلام ہو. آزاد ہو تو امام نے کہہ دیا ہاں آزاد ہو تو پھر جو چاہو کرو. اگر غلام ہوتا تو کبھی اپنے آقا کی معصیت نہ کرتا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم کیا ہیں, ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں. اللہ کے عبودیت کے حساب سے دیکھیے, مولا کائنات کی بندگی کے حساب سے دیکھیے, حسین کا غلام سمجھیے. ہر معنی میں ہم تو غلام ہیں نا بھائی, اللہ کے بندے ہیں, امام کے غلام ہیں اپنے, ہیں یا نہیں؟ امام کہہ رہا ہے ہاں. غلام ہوتا تو کبھی اپنے آقا کی معصیت نہ کرتا. چلا گیا. پوچھا بشر نے گنی سے, دیر کیوں ہوئی تجھے؟ کہا عجیب سا شخص ہے, عجیب بات کر کے چلا گیا. کیا بات؟ کہا مجھ سے پوچھا کون رہتا ہے, میں نے تیرا نام بتایا. پھر مجھ سے پوچھا کہ آزاد تھا یا غلام, میں نے کہا آزاد. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا, وہ کہہ کر چلا گیا کہ ہاں آزاد ہی رکھتا ہے, اگر غلام ہوتا تو کبھی اپنے آقا کی مخالفت نہ کرتا. بس یہ جملہ سنا, حافظ کا نام ہی لے پڑھا کے ننگے پیر دوڑا تھا. اسی طرح ننگے پیر دوڑا وہ گھر سے پوچھے گی, آخر تک دوڑتا چلا گیا کہ کس شخص نے جملہ کہا. آخر پہنچا امام تک, امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. مولا آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا, آج کے بعد مجھے معاف کر, میری توبہ قبول ہو جائے. امام نے سینے سے لگا کے دعا دی, جا اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا, جا اللہ نے تجھے معاف کیا. اور اس دن کے بعد سے اپنے زمانے کا بہترین عالم, اماموں کا شاگرد, امام کے مقصد کو آگے بڑھانے والا, لیکن لقب اس کا وہی پڑ گیا. ننگے پیر دوڑا تھا معافی مانگنے کے لیے, بشر حافظ کے نام سے تاریخ کو زندہ کر دیا. تو ایک لمحے نے کیا کیا, چند لمحوں نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. یہ چند لمحے ہوتے ہیں انسان جس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. انسان ہر انسان کی زندگی میں یہ چند لمحے آتے ہیں. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس چند لمحوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ان چند لمحوں کو قید کر لیتے ہیں. کربلا میں یہ لمحات کتنے لوگوں کے سامنے آئے, حبیب کے سامنے بھی آئے, زہیر بن قین کے پاس بھی یہی چند لمحے آئے تھے نا راستے میں, حر کے پاس بھی یہ چند لمحے آئے. یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ان لمحات کو قید کر لیا تھا, جن افراد نے ان لمحات کو قید کر لیا تھا. یہی لمحات ملے مادر باپ ام البنین کو, ایک عام سی خاتون تھی عقد میں آنے سے پہلے مولا کائنات کے, لیکن جب مولا کائنات کے عقد میں آئیں, اس چوکھٹ پہ سر رکھا تو پھر حق ادا کر دیا. یاد رکھے گا, ضروری نہیں کہ معصوم کی چوکھٹ پہ جو بھی سر رکھ دے وہ ہدایت بھی پا جائے. مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں, مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں. یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معصوم کی چوکھٹ پہ سر رکھتے ہیں اور ان کی زندگی دھارے بدل جاتے ہیں. ام البنین بھی وہ خاتون کہ جس نے سر پہلے رکھا, پیر بعد میں, قدم بعد میں رکھا چوکھٹ. سجدہ شکر پہلے کیا, گھر میں داخل بعد میں ہوئی تھی جناب ام البنین, عباس کی ماں. حالانکہ آپ دیکھیے کتنے بیٹے ہیں مولا کائنات کے, اس کے باوجود خواہش یہ کریں کہ ایک ایسا بیٹا ہو, ایک ایسے خاندان کی عورت سے شادی کرو, اس سے بیٹا ہو تو میری نیابت کرے. سات یا آٹھ یا کم سے کم چھ بیٹے شہید ہوئے مولا کائنات کے کربلا میں, کم سے کم چھ بیٹے شہید ہوئے. لیکن ان سب میں جو مقام عباس علمدار کو ملا, دیکھیے سب نے علمداری کی. اب سنتے رہتے ہیں اس میں مجالس, لیکن دو چار جملے تو ادا کرنے پڑیں گے نا مجھے بھی. سب نے علمداری کی, مولا کائنات نے بھی علمداری کی. جناب جعفر طیار لقب اس لیے پڑا کہ علم کے بتانے کے لیے دونوں ہاتھ دونوں بازو قلم کر دیے گئے. سب نے علمداری کی, لیکن عباس کیسا علمدار, کیسا علمدار ہے عباس. دیکھیے حیرت کی بات, مولا کائنات کے ہاتھ سے کبھی علم گرا نہیں, جناب جعفر تیار کے ہاتھ سے علم گر کر ٹھنڈا نہیں ہوا، بازو قلم ہوئے، کٹے ہوئے بازو سے تھاما، جب خود گر پڑے دوسرے نے علم کو تھام لیا تھا، ہے نا عجیب بات. اب بات وہ علمدار ہے کہ جس کے صرف بازو ہی نہیں کٹے بلکہ علم بھی ٹھنڈا ہو گیا، علم بھی ٹھنڈا ہو. لیکن قیامت تک کے لیے علمداری کا منصب مخصوص ہو کر رہ گیا عباس علی کے ساتھ. بات ہے ان لمحات کو قید کرنے کی جن لمحات کو عباس نے کربلا میں قید کر لیا تھا، جن لمحات پر عباس حاوی آ گیا تھا، ان لمحات کو قید کر لیا تھا کہ سب نے علمداری کی. لیکن اگر علمدار کہا جائے گا تو صرف مجھے کہا جائے گا، یعنی صرف علمدار کہا جائے تو بس حضرت عباس کا تصور ہی ذہنوں میں آپ کے ہمارے سب کے اجاگر ہوتا ہے اگر صرف علمدار کہہ دیا جائے. کیوں؟ یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ جس ماں نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ بیٹا تو کنیز زیادہ ہے یا آقا زیادہ ہے. خبردار، کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا، کبھی نہ سمجھنا. اور کبھی عباس نے بھائی نہیں کہا، آقا کہا اور شہزادی کہا. تو یہ عباس ہے نا کہ بچپن سے آثار نمایاں ہیں علمداری کے. ادھر بیویاں گھر سے نکلیں بقری کی زیارت کے لیے، ہاشمیوں نے اپنے حلقے میں لیا، ادھر ننھا سا عباس آگے آگے چھوٹی سی تلوار لے کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا. ادھر کسی کام کا حکم دیا حسین نے کمبر کو، ادھر پہلے عباس دوڑے چلے جا رہے ہیں. بس معروف روایات، کیونکہ کوفے کے واقعے کی روایت ہے، لہٰذا کوفے کے حالات میں جناب عباس چھوٹے سے نہیں، کم سے کم 17-18 سال کے جب یہ واقعہ ہوا ہوگا. جب پانی طلب کیا ہے جناب سید الشہداء کمبر سے خطبے کے دوران، مولا خطبہ دے رہے، پیاس کا غلبہ ہوا جناب سید الشہداء پر، کمبر سے کہا کہ پانی کی طلب ہو رہی ہے، کمبر کو بٹھا دیا تھا عباس نے، بیٹھ جائیے کمبر، حسین کا غلام میں ہوں، حسین کا غلام میں ہوں. خود دوڑے دوڑے گئے اور پانی شان سے لا رہے تھے زرف میں بھر کے کہ پانی چھلک رہا تھا عباس کے بازو میں، جو معروف روایت بعید نہیں ہے اس روایت کے صحیح ہونے میں، اور کوئی احمد کا پہلو بھی نہیں نکلتا اس روایت سے. بازوؤں پر پانی بہ رہا ہے، مولا کائنات کی نگاہ ٹھہری عباس پر، خطبہ منقطع کر کے نیچے اتر آئے، آگے بڑھ کر عباس کو سینے سے لگا کر زار و قطار رونا شروع کر دیا تھا. حیران ہو کر کہتے ہیں مولا یہ خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں. علی کہتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن اسی طرح میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرے گا، اس کوشش میں اس کے بازو قلم کر دیے جائیں. انتظار کرتا رہا عباس اس دن کا کہ کب بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. محمد حنفیہ کی تربیت کی ہے عباس علی نے، اور عباس کی تربیت کی ہے علی نے خود. تو سوچئے عباس کی تربیت کیسی کی ہوگی جس عباس کو کربلا کے لیے پروان چڑھایا ہے حسین نے. امتحانات کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کتنے مقامات پر علی نے عباس کا امتحان لیا ہے، اور ایک مقام پر یقین ہو چلا تھا علی کو جب آپس میں باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے مولا کائنات اور عباس کا، مولا کائنات نقاب ڈالے چہرے پر، اور جب عباس تھک گئے تو اظہار کیا اپنی تھکاوٹ کا کہ وہ آنے والے اب تو میرے بازو بھی جواب دے گئے، میرے بازو شل ہونے لگے. آخر تو ہے کون؟ تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا تلوار چلاتا ہے. بس ادھر عباس نے اپنے ذوق کا اظہار کیا، ادھر علی نے تحت الحنک چہرے سے ہٹائی اور عباس کو سینے سے لگا دیا. میرے لال عباس کوئی اور نہیں، اتنی دیر تک تو اپنے بابا علی کا مقابلہ کرتا رہا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں ضرور حسین کی نصرت کا حق ادا کرے گا. یہاں میں سوال کرتا ہوں بارگاہ حیدر کرار میں کہ مولا کیا آپ کو علم نہیں کہ کربلا میں عباس کو جنگ کا موقع ہی کب ملے گا؟ یہ پیغام نہ پہنچایا تو جناب عباس کی مسائل پڑھنے کا حق ہی ادا نہیں کیا میں نے. مولا آپ کو علم نہیں ہے کہ عباس کو جنگ کرنے کا موقع ہی کہاں ملے گا؟ شاید یہی بتانا چاہ رہا ہے میرا مولا حیدر کرار کہ جہاں عباس کے جلال کا ذکر کرنا، جہاں شجاعت کا ذکر کرنا، جہاں عباس کے غیظ و غضب کا ذکر کرنا وہاں میرے عباس کی اطاعت کو نہ بھول جانا, وہاں یہ بھی دیکھنا کہ عباس اپنے امام کا کیسا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے. عباس سے زیادہ جلال کسی کے پاس نہیں, عباس سے زیادہ جوش و جذبہ کسی کے پاس نہیں. لیکن جب ایک رسالہ آیا تھا اور اس نے آنے کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹانا, تو علی کے لال نے اپنی تلوار سے خط کھینچ لیا تھا, کسی کی مجال میرے مولا کے خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹا لے, جس کو اپنا سر اپنے جسم پر عزیز نہ ہو وہ اس خط کو پار کر کے ادھر آ جائے. اور اس لہجے میں للکارا تھا عباس نے کہ آنے والوں کے قدم رک گئے, ہمت نہیں ہوتی تھی کسی سوار کی کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو پار کر دے. حسین آگے بڑھے اور کہا عباس جنگ کا وقت نہیں ہے. عباس کو جلال آیا, عباس نے حسین کی بات نہ مانی, حسین نے خیموں میں پیغام بھیجا زینب میرے شیر کو جلال آ گیا, عباس کو روکو لگائی اور زینب نے فضا کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجوایا کہ عباس اگر تلوار نیام میں نہ رکھی تو زینب خیموں سے باہر آ جائے گی. مان لوں میں اس روایت کو, مان لوں ایسا ہو سکتا ہے, امکان ہے. عباس کو نہیں معلوم کہ حسین کون ہے. علی نے سب کچھ سکھایا, علی نے یہ نہیں بتایا کہ حسین تیرا امام ہے. کربلا میں کوئی ہے تو بتا جو عباس سے زیادہ امام کی معرفت رکھتا ہے. یہاں شجاعت یہ نہیں ہے کہ عباس خط کو نہ مٹھائے, عباس تلوار کو نیام میں نہ رکھے. عباس علی کا بیٹا ہے, علی نے دشمن کے سینے سے اتر کر بتایا تھا کہ میں اشجع الناس ہوں, میں سب سے بڑا شجاع ہوں کائنات کا. عباس اسی علی کا بیٹا ہے, سب کچھ سکھایا علی نے, سب سے بڑی بہادری کا جوہر نہیں سکھایا, یہ نہیں بتایا کہ حسین امام ہے. نہیں عزیزو نہیں, ایسا نہیں ہوا. کربلا میں عباس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا حسین کے مقام کو. ادھر حسین نے کہا عباس خیمے نہر سے ہٹا لو, بس اتنا کیا تھا کہ اپنا ہاتھ عباس کے شانے پر رکھ دیا تھا, میرے شیر ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے. عباس جانتا ہے کہ یہ میرے شانے پر کس کا ہاتھ ہے. عباس جانتا ہے یہ جو مجھے تلوار کو نیام میں رکھنے کا حکم دے رہا ہے یہ میرا امام ہے. نظریں جھکا دی عباس نے کہا مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. یہ ہے عباس کا امتحان, اسی تلوار سے تنابوں کو کاٹا خیموں کی. صبح عاشورہ ہوئی, عباس انتظار کر رہا ہے کہ اب اجازت ملے, اب اجازت ملے. جیسے ہی حملے کا آغاز ہوا پہنچا عباس آقا کی خدمت میں, مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت. حسین نے کہا عباس یہ علم لو اور کھڑے ہو جاؤ, تم علمدار ہو. عباس سمجھ گئے کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ملی. صبح سے لے کے عصر عاشور تک عباس علم تھامے کھڑا رہا اور اس کے سامنے اس کی ساری فوج گنج شہیدہ میں پہنچ گئی, سارے سپاہی قتل کر دیے گئے. اور جب کوئی نظر نہ آیا عباس کو, اب آیا, اس نے دخول طلب کیا امام کی بارگاہ میں, مولا یہ غلام حاضر ہونا چاہتا ہے. اجازت ملی, سر جھکائے جھکائے عباس ایک ہاتھ میں علم داخل ہوئے خیمے میں. حسین کی نگاہیں پڑی چہرے پہ, عباس کی نظریں زمین پر ہیں. عباس کیا بات, کچھ کہنا چاہتے؟ سر جھکائے جھکائے عباس نے کہا مولا اب اس غلام کو بھی اجازت دے دیجیے میدان میں جانے کی. حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کی زینت ہو, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ارے علمدار ہی چلا گیا تو لشکر کی زینت چلی جائے, لشکر کی رونق ختم ہو جائے. کتنی دھارش ہے. اصل میں تو حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عباس تم سے دھارت ہے سب کی. جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا تو بیویاں اور بچوں کی نظریں علم پر جاتی تھیں, علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود ہے کسی کی مزار ہے خیموں میں گھسائے. عباس تم سے بچوں کی جھارت، تم سے بیویوں کی جھارت. عباس کی آنکھوں میں اشک آ گئے، مولا مولا میرا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بچی دوڑی دوڑی آئی تھی، میں دوڑی دوڑی آئی، آتے ہی عباس کے دامن کو تھام لیا. چچا عباس، چچا جہاں، کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی دلی مراد پوری ہو گئی. دو زانو بیٹھا عباس اس بچی کے سامنے اور کہتا ہے، شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا. وہ جملہ دوہرا دوں ہر سال کا، یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ عباس نے یہ کہا ہوگا کہ شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، اور القما کو کھین کر آپ کے قدموں میں لے آنا عباس کا کام. اتنا ناز ہے عباس کو، اتنا اعتماد ہے عباس کو اپنے زور بازو پر، میں علی کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ایسے ہی تو وعدہ نہیں کر رہا ہے عباس. شہزادی ایک بار اجازت دینا، اجازت کیسے نہ ملتی عباس کو جب ایسے سفارش ہوتی. عباس اچھی سفارش لے کر آئے، بچی خوشی خوشی دوسرے خیمے میں گئی، ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئے. اتنا جھکے عباس، اتنا جھکے اس بچی کے سامنے کہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو عباس کے گلے میں ڈالا. بڑی مشکل ہے عبادت، بڑی مشکل ہے عبادت. کس کس طرف کے حملوں کی بات کرو، مصائب کو مشکوک بناتے ہیں لوگ کہ پانی کی جنگ نہیں تھی، آپ نے اس کو پانی کی جنگ بنا دیا. ارے یہ بتاؤ، یہ علم کے گلے میں آج لگا ہوا مشکیزہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے راز. یہ مشکیزہ کسی کی نشانی ہے جو علم کے گلے میں، علم کے پھریرے میں لہرا رہا ہے؟ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو. بہت پہلو ہیں کربلا کے، پیاس ان میں اتنا بڑا پہلو ہے کہ حسین بھی پیاسا، علی اکبر بھی پیاسا، علی اصغر بھی پیاسا، اور یہ بچی بھی پیاسی. ایک نیزہ، عباس نکلے میدان سے، حملہ کیا، قبضہ کر لیا گھاٹ پر، گھوڑے کو سرائی میں اتار دیا، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا، پینا چاہا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، واپس پھینک دیا. کیا سکینہ کی پیاس بھلا بیٹھے تھے عباس جو یاد آ گئی؟ نہیں عزیزو، خیبر فتح کیا ہے علی کے نام نے، کربلا کا خیبر. خیبر سے کم تو نہیں تھا مال کا یہ. بس علی کے لال نے چلو میں پانی لیا اور فراش کے منہ پر مار دیا. دیکھ علی کا لال اس طرح قبضہ کرتا ہے پانی پر، اور فراش سن لے، میرا قبضہ کچھ دیر کا قبضہ نہیں، میرا قبضہ تھوڑی دیر کا قبضہ نہیں، میرا بابا قیامت تک کے لیے فاتح خیبر تھا، اب قیامت تک میرا پرچم تیرے ساحل پر لہرا ہے. اب میں فاتح فرات کہلاؤں گا، اب میں غازی کہلاؤں گا. اب سمجھ میں آئی بات کہ شہید ہونے کے بعد بھی عباس غازی کیوں؟ اس لیے غازی کہ آج بھی القما کے ساحل پر عباس کا پرچم لہرا رہا ہے. ارے تم نے دیکھا ہے نا، تم نے کتنوں نے دیکھا ہے اور کتنوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ آج بھی القما کا پانی عباس کی قبر سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے. ارے مشکوک نہ بناؤ، کربلا کی مصیبتوں کو مشکوک نہ بناؤ. اگر کربلا کی مصیبتیں اتنی نہ ہوتی، واقعی کربلا ختم ہو چکا ہوتا.
گواہی دے رہا ہے آج بھی القمہ کا پانی عباس کی قبر مطہر سے ٹکرا ٹکرا کر کہ کتنا بدنصیب تھا میں. مولا عباس میں کتنا بدنصیب تھا کہ میری قسمت میں نہ تھا کہ مشکل میں سکینہ کے پاس چلا جاؤں. اطمینان سے سننا مسائل, اطمینان سے سننا, پھر ایک سال کے بعد موقع ملے گا. ہم میں کتنے ہوں گے, کتنے نہیں ہوں گے. استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے جب مسائل میں یہ معصوم بچے رو رہے ہوتے ہیں, جب یہ ضعیف اور جوان رو رہے ہوتے ہیں. جتنی تمہاری حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے, تمہاری کتنی مشکلیں ایسی ہوتی ہیں جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے, کتنے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ تم کسی کے سامنے رو نہیں سکتے. ارے حسین کی بارگاہ ہے, عباس کی بارگاہ ہے, استجابت دعا کا وقت ہے. متوجہ ہو جاؤ عباس کی بارگاہ میں, اپنے سارے درد جمع کرو اور خود فیصلہ کرو کہ اپنی مصیبت پہ لو یا اپنے مولا عباس کی مصیبت پہ لو. اپنے اسپے وفادار کو حکم دیا عباس نے, اشارہ کیا پانی پی لے. اس وفادار حیوان نے منہ پھیر لیا. میرا رہوار پیاسا, میرے آقا کے بچے پیاسے, میں کیسے اپنی زبان کو تر کر لیتا. واپس چلا عباس. حسین ایک ایک پل کی خبر رکھے ہوئے ہیں, ایک ایک پل کی خبر رکھے ہوئے پوری جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک بار حسین نے دیکھا کہ قلم کا پھریرا جھکا, پھر سنبھل گیا. حسین سمجھ گئے کہ میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. ابھی علم مت لے کر آئیے گا, مجھے مسائل پورے پڑھنے دے, جہاں ہے وہیں ٹھہر جائیے. پھر حسین نے دیکھا, کچھ دیر کے بعد علم کا پھریرا جھکا, پھر سنبھل گیا. حسین نے اپنا دل تھام لیا, میرے شیر کے دونوں بازو قلم ہو. آئیے آئیے میں آپ کو عباس کے پاس لے چلتا ہوں. ادھر عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے. عباس نے بڑی مشکل سے کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سنبھالا, مشکیزے کے چشمے کو دانتوں سے تھاما, ایر دینی شروع کی اپنے گھوڑے کو. اے میرے رہوار ذرا جلدی کر, جلدی کر, بس مجھے خیمے تک پہنچا دے, مجھے خیمے تک پہنچا دے. ایک وہ وقت آیا کہ عباس سے اب سنبھلا نہیں جا رہا. عباس علم سنبھالے یا مشکیزہ سنبھالے, بس آزاد آ رہا. حسین نے دیکھا کہ تیسری بار جب علم گرا پھر اٹھنا پڑا. ارے کیا کرے علی کا شیر عباس, کیا کرے. ارے مشکیزہ بتا یا علم, اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکا دیا عباس نے. چھا گیا عباس مشکیزے پر, جو تیر آتا ہے اپنے بدن پر لیتا ہے. عمر سعد نے ہرملا کو بلایا, ہرملا دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی, ارے ایسا کام کر کہ مشکیزے کا پانی بہ جائے. ہرملا کہتا ہے میں نے تیر سامان میں جوڑا, اب تیر ماروں تو کہاں ماروں. ارے جہاں سے تیر چلتا ہے عباس کے جسم پر لگتا ہے. میں قریب ہوا, میں نے دیکھا کہ پہلو میں کچھ جگہ باقی ہے, مشکیزے کا کونا نظر آیا. میں نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں بے وس ہو گیا. بس اس تیر کا لگنا تھا, عباس نے آواز دی, واہ مصیبت, ہائے میری مصیبت, ہائے عباس کی مصیبت. ارے تیر کے پسلیوں میں لگنے کی نہیں, پانی بہ گیا. پانی کیا بہا، عباس کی آرزوئیں بہ گئیں، عباس کی امیدیں بہ گئیں۔ اپنے رہواس سے کہا عباس نے، اے میرے رہواس، ارے اب کہاں جاتا ہے، واپس چل، اب تو میرے بازو بھی نہیں، میرے بازو بھی نہیں کہ پھر پانی کی کوشش کروں۔ واپس ہوا عباس، اب مصائب کا وہ ٹکڑا جس کے بغیر عباس کی مصیبت مکمل نہیں ہوتی، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے، عباس کے جسم میں پیوست ہو رہے، ایک تیر آیا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا، اتنی تکلیف تھی عباس کو، سر کو جھٹک کر چاہا اس تیر کو نکال دے، نہ نکال سکا، کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا اس تیر کو کھینچ لے، نہ کھینچ سکا۔ عباس نے ساری قوت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، درمیان میں تیر کو پھینکنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرد مارا، اس طرح سے سر کے بل عباس گرد ہو، سارے تیر عباس کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اما فضا میرے چچا کی کوئی خبر نہیں آتی۔ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، سکینہ مبارک ہو تیرے چچا پہل مارا، سکینہ دوڑی، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آؤ بچوں آؤ، اپنے کوفے نہ کرو، ارے میں نے بھی کہا تھا